الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلی تین مجالس سے ہمارے ہاں ایک ٹاپک چل رہا ہے ایک موضوع کہ جو کہ شروع ہوا تھا ایک ویسٹرن انٹلیکٹ جس کا نام ہے برائن بیڈم اس کے مضمون سے کہ اس نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ دنیا کے اندر بہت ساری تہذیبیں آئیں اور وہ چلی گئیں ختم ہو گئیں اپنی موت مر گئیں لیکن ان تہذیبوں میں سے تین تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو کہ آج بھی موجود ہیں ان میں سے بھی ایک تہذیب یعنی جس کو اس نے چینی تہذیب کہا تو وہ بھی ایک دھوکے کی چیز ہی ہے بس وہ بھی ایک نعرے ہیں اور بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو بالآخر صرف دو تہذیبیں رہ جاتی ہیں ایک اس نے کہا مغربی تہذیب اور دوسری دین اسلام کی تہذیب اور یہ دونوں تہذیبیں جو ہیں ان کے بارے میں ترین قیاس ہے کہ یہ تہذیبیں ٹکرائیں گی جیسے کہ ایک شخص نے اس سے پہلے ایک ہی سال پہلے دوسرے آدمی نے سیمیول ہنٹنگٹن اس نے بھی تہذیبوں کا ٹکراؤ کے نام سے ایک مضمون لکھا تھا کلیش آف سیولائزیشنز تو اس میں اس نے دراصل یہ باتیں کری تھیں جس کو کہ برائن بیڈم نے اپنے مضمون میں لکھا لیکن برائن نے اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات یہ کہی کہ یہ تو تہذیبوں کا ٹکراؤ عین ممکن ہمیں نظر آ رہا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہو یا ہم اس کو کسی طریقے سے اوائڈ کر سکتے ہیں ہم اجتناب کر سکتے ہیں اس ٹکراؤ سے تو اس کے اوپر اس نے یہ نقطہ لکھا کہ ہاں ہم اجتناب کر سکتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ ہو ہی نہ لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے اندر تین تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اگر وہ یہ تین تبدیلیاں کر لیں تو پھر کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں کوئی آپس میں تنازع نہیں رہے گا مغربی تہذیب میں اور اسلام کی تہذیب میں تو یہ جو تین اس نے تجاویز پیش کری تھی ان میں سے پہلی تجویز یہ تھی کہ جو ایک جدید اقتصادی نظام ہے اس جدید اقتصادی نظام کے ساتھ گھل مل کر کے مسلمان رہنا شروع کر دیں اس کو قبول کر لیں تو ہم نے پچھلے دو مجالس کے اندر جزون اس اقتصادی نظام کے بارے میں تفصیل سے کافی بات کری کہ یہ جو اقتصادی نظام ہمیں قبول کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ تقریباً تمام اسلامی ممالک اس کو پہلے سے قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا ہم اپنے دل میں بھی اس کو قبول کر لیں کہ ہاں یہی ہماری نجات کا راستہ ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے اور کیا ہم باقاعدہ اپنے دین کے اندر تبدیلی بھی لے آئیں کہ ہاں بھئی ہمارا دین کا جو اقتصادی نظام ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس کو ہمیں بھلا دینا چاہیے اور اس اقتصادی نظام کو ہی اپنا لینا چاہیے ایک چیز ہوتی ہے عملی طور پر گناہ کرنا عمل کی کوتاہی عمل کا نقصان اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نقصان عقیدے کی کوتاہی اگر ہم اس کو قبول کر لیں کہ نہیں یہی صحیح ہے اور نعوذ باللہ دین کا نظام غلط تھا فرسودہ تھا اب اس کی اہمیت نہیں رہی اب اس کی اپلیکیبلٹی دنیا کے اندر نہیں رہی اب یہ عملی فساد نہیں ہوگا بلکہ یہ ایمانی فساد ہوگا اعتقادی فساد ہوگا تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کر لی اور اس کے بعد پھر اس کی دوسری تجویز کے اوپر ہم پہنچ چکے تھے پچھلی مجلس کے اندر دوسری تجویز اس نے کیا پیش کری کہ عورت اور مرد کی برابری کو قبول کر لیا جائے کہ عورت اور مرد ایکول ہیں برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے equality of men and women ایکسپٹنگ دا آئیڈیا، یعنی اس سوچ کو، اس فکر کو قبول کر لینا کہ عورت مرد ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. تو اس ٹاپک کے اوپر بات شروع ہو چکی تھی اور ہم نے آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کری تھی اور قرآن مجید کی آیات بھی پیش کری تھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس آئیڈیا کے بالکل خلاف ہے. اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر، کلام الہی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ رجال تو نساء کے اوپر قوام ہیں. اب قوام کو کوئی اگر اس طرح سے اس کی توجہ نکالے کہ ہاں جی یہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں، تو وہ اس کی مرضی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہی ہے کہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں اور وہ جو ڈھونس اور دھمکیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا راج کرے، بادشاہ بن کر کے زندگی گزارے، راج کرے، راجہ بن کے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے بھائی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، نساء کے اوپر ہیں یہ قوام، تو برابر تو نہ ہوئے نا، سیدھی سی بات ہے. تو اب اس کے اوپر ہمارے مفسرین، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ نے بہت تفصیل سے بات کری ہے کہ بھائی اس کا مطلب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے میں پہلے مرد آتے ہیں، اور اگر مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو مردوں کی گردن ماری جائے گی. یہ ریسپانسبل ہیں گھر بار کا انتظام چلانے کے اوپر، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ہیں ذمہ دار، اور ان سے پوچھ ہوگی وغیرہ. تو یہ تو انٹرپریٹیشنز ہیں، یہ تو تفصیلات ہیں، لیکن ہے تو یہ فرق نہ. دوسرا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے للرجال علیہن درجہ وللرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ ہے، ایک سٹیپ ہے، ایک فرق ہے دونوں کے درمیان. تو ہمارا تو قرآن یہ تو اکویلٹی آف مین اینڈ ویمن کے خلاف ہے، یہ تو بات نہیں کر رہا. اور دوسرا حدیث مبارک بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوس کے بارے میں بھی فرمایا اور ان عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان کو شراب کے عادی انسان کے ساتھ ملا کر کے پیش کیا کہ یہ تین لوگ شراب کا عادی، دیوس بغیرت مرد، اور تیسرا رجلہ ایسی عورت جو کہ مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یہ تینوں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. تو ہمارے دین کی تو تعلیم ہی مختلف. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اپنے دین کو تبدیل کر لیں، آپ اپنی سوچوں کو تبدیل کر لیں اور اس آئیڈیا کو جو ہے وہ اپنے دل و دماغ کے اندر بھی سمو لیں اور اپنے معاشرے کے اندر بھی سمو لیں. تو کیا یہ چیز ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ تو اسی ٹاپک کے اوپر آج ہم مزید بات کریں گے. پہلے بھی ہم نے اس انگریزی کے مضمون کو لے کر کے بات کری ہے، اور اب مزید ہم ایک انگریزی کے مضمون ہی کو لے کر کے اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ جو انگریزی زبان ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بالکل صاف ہونا چاہیے کہ انگریزی زبان کا ہم سے کیا تعلق ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کوئی انسان کسی زبان کو سیکھتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. انگریزی کو سیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ریزن، وجہ کسی زبان کو سیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے اس ماحول کے اندر وہ زبان بولی جاتی ہے، اور انسان کا سب سے پہلا ماحول اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں جو کہ اس کو ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں. تو جو زبان اس کے والدین بول رہے ہوتے ہیں، اس کے رشتے دار بول رہے ہوتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں، اس زبان کو وہ سیکھتا ہے. چاہے کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، وہ اس کو سیکھتا ہے. زبان سیکھنے کی ایک دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس انسان کا جو عقیدہ ہے، جو اس کا دین ہے، اس دین، اس عقیدے کی زیادہ تر معلومات، زیادہ تر تفصیلات کسی دوسری زبان کے اندر ہیں جو کہ اس کے ماحول والی زبان نہیں ہے. تو اب وہ اس والی زبان کو بھی سیکھے گا کیونکہ اس نے دین کو اپنے سیکھنا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. تو زبان سیکھے بغیر وہ اچھے طریقے سے اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا. اب کسی کا دین جو ہے وہ سنسکرت زبان کے اندر ہے، تو اگر وہ اپنے دین سے سنجیدہ ہے تو وہ سنسکرت سیکھے گا. کسی کا دین لاطینی زبان کے اندر ہے، لیٹن جس کو کہتے ہیں، تو وہ لاطینی زبان سیکھے گا. کسی کا دین کسی اور زبان میں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا دین عربی زبان کے اندر ہے، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو بھی نازل فرمایا، اپنے نبی علیہ السلام کو بھی عرب بنا کر کے بھیجا، عربوں میں بھیجا. تو عربی زبان سیکھنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی ہمارا دین اس زبان کے اندر ہے. کسی زبان کو سیکھنے کی ایک تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بے شک یہ اس کے ماحول کی زبان نہیں ہے, نہ یہ اس کے دین کی زبان ہے, بلکہ یہ اس کے آس پڑوس کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر وہ زبان بولی جاتی ہے, وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس زبان کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر بات چیت کرتے ہیں, تو آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے, معاملات کرنے پڑتے ہیں, وہاں پہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو اب اس زبان کو سیکھے گا تو معاملات میں اس کو آسانی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہم کہاں کی پیدائش ہیں تقریباً سارے کے سارے, یا تو انڈیا کی یا پاکستان کی. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں اگر وہ پاکستان کے چاروں طرف کے ملکوں کو دیکھیں تو برابر میں ہندوستان کا ملک ہے. وہاں کی اگر آپ ایک زبان لینے کم از کم, وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ ہر 100 میل کے اوپر ایک نئی زبان بنتی ہے انڈیا کے اندر, اتنی زبانیں. لیکن اگر میجر زبان کو لیں, ہندی لیں یا اردو کو لیں, اردو بھی انڈیا کی زبان ہے اور ہندوؤں کی بھی زبان ہے, یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. بڑے بڑے ہندو اردو شاعر دنیا کے اندر گزرے. تو بھائی اردو آپ کی اس طرف کی زبان ہے, باقی ہماری اس طرف جو ہے وہ افغانستان ہے جس کی زبان پشتو ہے اور فارسی اس کے پیچھے کے لوگوں کی ہے. ایران یہ بھی پڑوس کا ملک ہے, اس کی زبان فارسی ہے. اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں بالکل تو وہاں پر ایک بڑا ملک آتا ہے چائنا, چین, اس کے ساتھ بھی پاکستان کے بارڈرز ملتے ہیں. تو بھائی چائنا کی زبان تو چینی ہے, چینی زبان ہے. تو انگریزی کہاں سے آ گئی؟ انگریزی تو نہ شمال میں نہ جنوب میں, جنوب میں تو ویسے ہی سمندر ہے, نہ مشرق میں نہ مغرب میں. تو ہم انگریزی کیوں سیکھ رہے ہیں بھائی؟ اور اس طرح نہیں کہ کاروبار کے لیے خالی سیکھ رہے ہیں, جیسے کہ بہت سارے پاکستانی انڈین جاتے ہیں نا جب امریکہ, تو امریکہ میں دکانیں اگر لگاتے ہیں تو دکان کے اندر کام کرنے والے سارے ہوتے ہیں ہسپانوی, ساؤتھ امریکہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بھاگ کر کے, میکسیکو سے بھاگ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب بوڑھے بوڑھے پاکستانی انکل ہیں وہ سارے کے سارے اسپینش بول رہے ہیں. بھائی کہاں سے بھائی کیوں سیکھے آپ نے اسپینش؟ یہ تو امریکہ کی بھی زبان نہیں ہے بھائی, دکان کے اندر کام کرنے والے اسپینش ہیں. تو اس وجہ سے نا ان کے ساتھ ہمیں وہ ان کو انگریزی نہیں آتی, تو کوئی بات نہیں, ان کو انگریزی سکھانے کی بجائے ہم ہسپانوی سیکھ لیتے ہیں. تو پاکستانی بزنس مین, انڈین بزنس مین یہ اسپینش زبان سیکھ لیتے ہیں اپنے نوکروں کی وجہ سے. یعنی عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ نوکر کو آقا کی زبان نہیں سکھانی, آقا نے نوکر کی زبان سیکھنی, ہمارا تو یہ حال ہوا ہے. تو ہسپانوی زبان سیکھ لیتے ہیں سارے کے سارے. تو بھائی یہاں پر انگریزی کیوں؟ تو بھائی اب ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی انگریزی سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے غلام رہے ہیں. 200 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر راج کیا ہے, اور انہوں نے اپنا تعلیمی نظام یہاں پر, ہمارے تعلیمی نظام کو کنویں میں ڈال کر کے تعلیمی نظام رائج کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب یہاں سے گئے تو گئے بھی اس طریقے سے کہ ہماری شہرت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. تو اب بیٹھے ہوئے وہاں پر ہیں, ہمارے ملک کو چھوڑ کر کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن شہرت چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے تو اب ہم یہاں سے بھاگے بھاگے ادھر جاتے رہتے ہیں ہر وقت. تو چونکہ ہم نے بھاگے بھاگے ادھر جانا ہے تو اس وجہ سے مجبوراً ہمیں ان کی زبان سیکھنی پڑتی ہے. اب اس کے بعد ان کا جی دنیا کے اوپر ایک تسلط بھی ہو گیا, اور ان کی زبان جو ہے وہ دنیا کی ایک یونیورسل لینگویج بن گئی بھی اس طرح کی زبان. ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, اتنا ان کے پاس اسلحہ ہے, سب کچھ ہے. تو بھائی یہ سب کچھ ہے ان کے پاس, بے شک ہے, ہم ان کا اس کا انکار نہیں کر رہے, لیکن ان وجوہات سے جب آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں تو یہ شروع کی 3 وجوہات میں تو نہیں آتی نا, یہ تو آتی ہے مجبوری کے اندر. یہ تو آپ سیکھ رہے ہیں, مجبوراً سیکھ رہے ہیں کسی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, ضرورتاً بھی جس کو کہا جاتا ہے. تو بھائی ضرورتاً ایک اور چیز ہوتی ہے, اور وہ بھی مجبوری کے ساتھ, کہ یہ ہمارے آقا رہے ہیں, ہم ان کے غلام رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کی زبان سیکھ رہے ہیں. لیکن اب اس زبان کے سیکھنے کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا کہ جی ہم گھر کے اندر اما پاپا, ڈیڈی ممی, اور جو ہے وہ ڈیڈی ممی بھی وہی زبان بات میں بات کر رہے ہیں, اور اما پاپا بھی وہی زبان میں بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے اسکول کے اندر جائیں تو اسکول کے اندر انکل کو انگریزی بولنی نہیں آتی لیکن بولنی انہوں نے انگریزی ہے, اردو بولنے کے اوپر پابندی ہے بھائی, کیونکہ جی وہ انٹرنیشنل اسکول ہے جی, انگلش سیکشن ہے جی. اب انگلش سیکشن والے جو ہے نا وہ انہوں نے انگریزی بولنی لازمی ہے, ان کے اوپر پابندی ہے, ان کے اوپر فائن ہو جائے گا. ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ کیا لگ جائے گا وہ کنکریٹ, تو وہ جو ہے وہ ہر وقت انگریزی میں بات کرے, چاہے اردو بول ہی نہیں رہے بالکل بھی. تو اس قسم کے تو یہ تو ضروریات میں نہیں آتا نا, یہ تو مجبوریوں کے اندر تو یہ چیز نہیں آتی ہے نا. اب بچے جو ہے وہ گھر کے اندر کتاب پڑھ رہے ہیں, اردو نہیں پڑھنی آتی جی, اردو جی بڑی مشکل ہے اردو, بس ہم آسان نہیں ہے ہمارے لیے اردو, ہمارے لیے انگریزی زیادہ آسان ہے. بھائی کیوں انگریزی زیادہ آسان ہے؟ اگر غلطی ہو گئی, بے شک غلطی ہوتی ہے انسانوں سے, اور ہم سے تو انکاؤنٹبل, یعنی کوئی مجھ سے بھی ہوئی ہے, ابھی بھی تو بہت سارے انگریزی کے انگریزی کے لفظ بول دینا وہ ایک الگ اس کی ڈسکشن آپ کے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے, لیکن غلطی ہوئی ہے نا, تو اب اس غلطی کو جو ہے وہ کسی طرح سے جسٹیفائی تو نہ کرو نا, اس غلطی کے اوپر نادم اور شرمندہ تو ہو نا کم از کم, اس غلطی کو تسلیم تو کرو نا کم از کم, اس غلطی کو تبدیل کرنے کے لیے جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو نا کم از کم. لیکن اس کو جو ہے وہ اس کی حجتیں بنانا اس کے پیچھے جو ہے وہ نہیں نہیں بالکل نہیں ہے, بس یہی ہے اصل چیز. اور آپ تو خواہ مخواہ جو ہے وہ آپ کو ہر چیز کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی آپ کو مسئلہ, آپ کی تو عادت ہی ہے مسئلے بنانا خالی. تو اس طرح کا تو ایٹیٹیوڈ نہ کریں نا, رویہ تو ہم نہ کریں نا کم از کم. لیکن بالکل اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں, ہم آپ کے سامنے انگریزی کا مضمون رکھ رہے ہیں, وہی پڑھ کر کے ہم نے آپ کو سنانا ہے, ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس وقت انگریزی زبان کا سیکھنا مقصد کے ساتھ, ضرورت کے ساتھ, انگریزی زبان کا سیکھنا اس وقت اتنی شدید ضرورت بنی ہوئی ہے, اتنی شدید ضرورت بنی ہوئی ہے کہ اس کا اہتمام کرنا صرف سکولوں کے بچوں کے لیے نہیں, بلکہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, حتیٰ کہ جو دین کے علوم حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی اس کی بڑی اہم ضرورت ہے. اگر ان کے لیے ممکن ہو تو انگریزی زبان ضرور سے سیکھیں, لیکن نیت, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کامیاب ہے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے ان کے جیسے بن کر کے, ان کی زبان فر فر بولیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے, ہماری دنیا سنور جائے گی, بلکہ شاید آخرت بھی سنور جائے اسی چکر کے اندر. یہ نیت نہیں, نیت کیا ہونی چاہیے, جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرت کوٹ کیا کرتے ہیں کہ جب کافر کسی علم کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں, جب کافر کسی علم کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں, اب مسلمانوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اس غلبے کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ علم حاصل کریں, اس غلبے کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس کو توڑنے کے لیے وہ علم حاصل کریں, اب مسلمانوں کے اوپر یہ بات واجب ہو جاتی. لیکن مقصد کیا ہے؟ ان کے غلبے کو ختم کرنا, ان کے غلبے سے باہر نکلنا, آزادی حاصل کرنا. یہ کوئی تھوڑی ہے کہ جو ان کے جیسا بننا, ان کے دم میں لگ کر کے جو ہے وہ ان کے جیسی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو نیت نہیں ہے نا. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں نیتوں کے درمیان. اب ہم یہ کیا سمجھتے ہیں, امام غزالی کا قول تو ہم نے سن لیا, 20 سال پہلے سنا تھا حضرت سے, اب ہم کیا سمجھتے ہیں جی کافر ہمارے اوپر غالب کیسے آئے؟ جی انجینئرنگ کے علوم کے ذریعے سے غالب آئے, تو جی ہمیں انجینئرنگ کے علوم سیکھنے. اچھا کافر ہمارے اوپر غالب کیسے آئے؟ جی انہوں نے اسپیس ٹیکنالوجی حاصل کری ہے, تو جی ہم بھی اسپیس ٹیکنالوجی حاصل کریں گے تاکہ ان کے اوپر غلبہ پا سکیں, ان کے غلبے کو توڑ سکیں. یا میزائل ٹیکنالوجی سیکھیں گے, جی انہوں نے میزائل بنا بنا کر کے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا, تو اب ہم میزائل ٹیکنالوجی سیکھ کر کے. بے شک کوئی نفی نہیں ہے اس کے اندر, انجینئرنگ, اسپیس ٹیکنالوجی, میزائل ٹیکنالوجی, جو بھی ہو اس طرح کی چیزیں, یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے شاید اوجھل ہو جاتا ہے, وہ کیا کہ بھائی یہ جو غلبہ ہوتا ہے یہ صرف جسمانی غلبہ نہیں ہوتا, یہ صرف جس کو ہم میٹیریل مادی غلبہ نہیں ہوتا, ایک غلبہ ہوتا ہے جس کو کہ نفسیاتی غلبہ کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو ایموشنل کنٹرول کہتے ہیں, آپ کے دماغوں کے اوپر قبضہ, آپ کے جسم پہ قبضہ نہیں ہے, آپ کے ذہن کے اوپر قبضہ ہے, آپ کی سوچوں کے اوپر قبضہ ہے, آپ کے دل کی چاہتوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے, چاہتوں کے اوپر, محبتوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے. اس قبضے کے لیے, اس قبضے کو اپنے اوپر سے ختم کرنا بلکہ مادی قبضے سے بھی زیادہ ضروری ہے. مادی قبضے سے بھی زیادہ ضروری ہے. سوچ کا قبضہ، سوچ کا غلبہ، چاہتوں کا غلبہ. اور اس کے لیے زبان کا سیکھنا ایک مجبوری بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کی چالوں کو، ان کے دھوکوں کے اوپر جو مواد موجود ہے، وہ مواد بھی انہی کی زبان کے اندر ہے. کیونکہ دھوکے بھی انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، دھوکے بھی انہوں نے ہی چلائے ہوئے ہیں، تو مواد بھی انہی کی زبان کے اندر ہے. وہ ہماری زبان کے اندر اتنا مواد نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمارے سامنے ابھی گزری ہے، اور شاید ابھی تک گزر ہی رہی ہے، بلکہ یہ جو دنیا کے اندر ڈیمک ڈیمک جو چل رہے ہیں، کوئی کس کو پینڈیمک کہتا ہے، کوئی پلانڈیمک کہتا ہے، کوئی اسکیم ڈیمک کہتا ہے، جو بھی ڈیمک ہے، تو بھائی اس کے اوپر جو مواد ہے وہ عربی میں تو نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کی ایک چیز ہے، اور میڈیکل سائنس جو ہے جو ویسٹ سے آئی ہے میڈیکل سائنس، یہ حکیموں اطباؤں کی تو بنائی ہوئی چیز نہیں ہے نا، حکیموں اطباؤں والا معاملہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ایلوپیتھک میڈیسن سے تعلق رکھنے والی جو کہ ویسٹرن میڈیسن کہلاتی ہے. اب اس کے حق میں بھی جو چیزیں ہیں جس کو یہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی انگریزی زبان کے اندر ہے، جو اس کے خلاف چیزیں ہیں وہ بھی انگریزی زبان کے اندر ہے. اب ہمارے جو جس کو کہتے ہیں جی تھاٹ لیڈرز، سوچ کے جو ہمارے قائدین ہیں، کہ جنہوں نے ہماری سوچوں کو لے کر کے چلنا ہے، اگر ان سوچ کے قائدین کو انگریزی زبان نہیں آتی تو وہ کیسے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ کیا ہے اس کے پیچھے، کیا تفصیل ہے. 1.5 سال گزر گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے نا، جب بڑے بڑے اس قسم کی وہ ویڈیوز بانی شروع ہوئے کہ جی دیکھو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ، ان ویڈیوز کے دیکھ کر کے پھر کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ تو لگتا ہے کچھ دال میں کچھ کالا ہے، یہ تو کچھ صحیح نہیں ہے. اگر یہ واقعی ایسا ہوتا تو پھر یہ ویڈیو ایسی کیسی ہوتی اور ویڈیو ویسی کیسی ہوتی. لیکن لکھا ہوا مواد تو پہلے سے موجود تھا اور بہت بڑی تعداد میں موجود تھا، لیکن ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا. آتا بھی ہے تو زیادہ گہرائی میں جا کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے، بس وہی اوپر اوپر کی چیز زیادہ زیادہ پڑھنے آتی ہے، تو بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. تو انہی کے علاقوں کے لوگوں نے اس دھوکے کو بہت زیادہ کھول کر کے بیان کیا ہوا تھا، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، ابھی بھی شاید بہت کم لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے. تو انگریزی زبان کو سیکھنا ان کے دھوکوں کو سمجھنے کے لیے، ان کی غلامیوں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے نہیں، غلامی میں ترقی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آزادی حاصل کرنے کے لیے، سوچوں کی، فکر کی، چاہتوں کی آزادی حاصل کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے ابھی بھی جو مضمون آپ کے سامنے رکھنا ہے، یہ خالصتاً جس کو کہتے ہیں نا ٹھیس انگریزی، ٹھیس انگریزی کے اندر ہے. حتیٰ کہ ہم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، پھر چند دن کے بعد پوچھا نا کہ جی آپ کو کتنا سمجھ آنا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ مضمون پڑھ کر. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اتنی گہرائی نہیں ہمارے پاس، تو اس وجہ سے اس مضمون کو پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تقریباً جملہ بہ جملہ لے کر کے چلیں. ترجمے کی بھی محنت کری ہے، لیکن ترجمے سے بھی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم نے پچھلے ہفتے بتا دیا تھا کہ جو لفظ ہے نا فیمینزم، فیمینزم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کی ڈکشنری کے اندر فیمینزم کیا ہے. عجیب بات یہ کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی جو تعریف ہے فیمینزم کی، یہ تعریف اگزیکٹلی ان تین پوائنٹ سے جا کے میچ کرتی ہے جو کہ برائن ویڈم نے اپنے مضمون کے اندر بیان کیے ہیں، کہ مسلمانوں کو یہ تین تبدیلیاں کرنی ہوں گی. کون سی تبدیلیاں تھیں؟ اقتصادی نظام کی تبدیلی، معاشرتی نظام کی تبدیلی، اور نہیں اقتصادی نظام میں معاشی نظام آ گیا، دوسرا تھا معاشرتی نظام، آپ کا معاشرے کا جو مرد اور عورت کی وہ تبدیلی، اور تیسرا تھا پولیٹیکل یعنی سیاسی تبدیلی. تو لفظ فیمینزم کو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کیسے ڈیفائن کرتا ہے کہ فیمینزم از بلیف ان فل سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل اکوالٹی. سوشل یعنی معاشرتی جس کو کہتے ہیں، اکنامک جس کو معاشی کہتے ہیں اقتصادی، اور تیسری چیز پولیٹیکل سیاسی تبدیلی. برائن ویڈم نے یہی تین تو پوائنٹس لکھے ہیں کہ آپ یہ تین تبدیلیاں کر لیں، ہم میں اور آپ میں کوئی مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، بالکل ہم دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر کے زندگی گزاریں گے، پھر جہنم میں بھی ایک ساتھ ہی جائیں گے. ہے نا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے جائیں گے. تو یہ فیمنزم کی تعریف یہ خود ہی کر رہے ہیں نا، ہم نے کوئی تھوڑی تعریف کری ہے بھائی، ہے نا، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں فل اکنامک سوشل اینڈ پولیٹیکل اکوالٹی بٹوین مین اینڈ وومین. ٹھیک ہے، یہ ڈیفائن کیا اس نے فیمنزم کو. اب اس کو اچھا، یہ جو خاص فیمنزم والا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر ہم اتنی زیادہ تفصیل میں بات کیوں کر رہے ہیں دینداروں کے مجمع میں، وہ بھی جن کے گھر کی عورتیں ماشاء اللہ پہلی پردہ کر رہی ہیں، پہلی نقاب کر رہی ہیں اچھی خاصی ان میں سے، اور جو ہے وہ دین بھی پڑھ رہی ہیں اور ماشاء اللہ داڑیاں بھی سب نے رکھی ہوئی ہیں اور جبے بھی پہن بڑے شوق سے پہنتے ہیں، ہے نا، اور قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بچے بھی بہت سارے حفظ کر رہے ہیں. تو پھر اس مجمع کے اندر اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا مقصد کیا؟ مقصد ہے، بلا مقصد نہیں الحمدللہ. مقصد کیا ہے کہ بہت زیادہ دیندار بھی جو ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ دین کے اعمال کے اوپر چلنے والے لوگ بھی، ان میں بھی ایک بہت زیادہ معذرت خواہانہ بڑا مشکل ورڈ ہے اب ہمارے لیے اردو کا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپولوجیٹک، یعنی آپ معاف کر دیجئے، سوری، اپولوجی، معافی، ندامت ہو گئی، بڑے نادم اور شرمندہ ہیں اپنے فیل کے اوپر، اس کو کہتے ہیں بینگ اپولوجیٹک، معذرت خواہانہ. تو بہت دیندار گھرانوں کے اندر، بہت دیندار افراد کے اندر یہ معذرت خواہانہ رویہ کہ اسلام عورتوں کی نوکریوں کے خلاف نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے وہ عورت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے خلاف نہیں ہے، ان کے نوکری کرنے، جاب کرنے کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے جی. اور بہت دیندار ہیں تو وہ برقع پہن کر کے جاب کرے گی، برقع پہن کر کے جائے گی یونیورسٹی، تو جی بالکل کوئی ہمارا دین خلاف نہیں. اور ہمارے دین کا تو پہلا لفظ ہی ہے جی اقرا، پڑھو. اور آپ لوگ جو ہیں مولوی لوگ، چند مولوی جو اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے تعداد، ان مولویوں کی تعداد بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ لوگ تو بس عورتوں کی تعلیم کے خلاف، عورتوں کی جاب کرنے کے خلاف، عورتوں کی یعنی ایک طرف جو ہے وہ سیرت نبی کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف عورت کی تعلیم کی بھی بات ہوتی ہے تاکہ عورت اپنے حقوق حاصل کر سکے، اور آپ چند مولوی جو ہے نا وہ ابھی بھی ہاتھ دھو کر کے لٹ لے کر کے پیچھے پڑے ہوئے عورت کی تعلیم کے خلاف. حتیٰ کہ کسی نے میسج بھی کیا کہ آپ کے بارے میں بڑا سنا تھا، اب یہ ہے وہ ہے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. کس چیز کے لیے دعا کر دیں؟ تو جی میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں لیکچررشپ کے امتحان کے اندر ٹاپ کروں، تاکہ مجھے جو ہے نا وہ لیکچررشپ کی جاب مل جائے. میں نے کہا بھائی یہ تو کمانے والے ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو لگائی ہے، تو آپ لیکچررشپ جو کر رہی ہیں تو کوئی ضرورت ہوگی تو ضرورت بتائیں، تو پھر آپ کے لیے جاب کریں. نہیں جی آپ بس دعا کر دیجیے اور آپ ساتھ ساتھ وظیفہ بھی بتا دیجیے اس کے لیے، تاکہ میں ٹاپ کر لوں. میں نے کہا بھائی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو پھر جائز ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں کسی ناجائز چیز کے لیے تو دعا نہیں کروں گا، کیونکہ ضرورت کے بغیر کر رہی ہیں تو یہ ناجائز ہے، میں تو اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے جو چیز ناجائز ہے اس کے لیے تو وظیفے بتانا بھی جائز نہیں ہے، ناجائز چیز کے لیے وظیفے کہاں سے آ گئے؟ بے شک وظیفے کرنے سے، بتانے سے تو شاید ان کو مل بھی جائے گی، لیکن وظیفے ہم تو نہیں بتا سکتے نا. نہیں جی آپ بس دعا کر دیجئے جی. اور آپ، میں نے کہا بھائی عورت، اچھا میں پردے میں کروں گی، یہاں تک انہوں نے لکھا، میں پردے میں کروں گی، میں پورا برقع اور کر کے جاؤں گی. میں نے کہا بھائی پردہ جو ہوتا ہے یہ برقع کا نام تو نہیں ہے، پردہ تو چار دیواری کا پردہ ہوتا ہے، اور چار دیواری سے باہر نکلنا اس کے لیے تو کوئی شرعی ضرورت ہونی چاہیے، چاہے اپنے اماں سے ملنا ہو، اپنے بھائی سے ملنا ہو، چاہے عمرے پہ جانا ہو، چاہے جو ہے وہ دکان میں اپنی ضروریات کی چیزیں، ساری ضروریات ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی وہ خالی جو ہے وہ اگر کوئی کسی کی وفات ہو جائے گی تبھی وہ ضرورت پڑے گی، نہیں، ملاقاتیں کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، یہ سب ضروریات میں سے ہیں، لیکن کوئی ضرورت ہو اس کے لیے باہر نکلنا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلنا، سفر کے لیے نکلنا، پارک لے کر کے جانا، کسی بازار میں لے کر کے جانا، یہ سب ضروریات کے اندر آتا ہے انسان کی. تو بھائی کوئی ضرورت ہو تو پھر آپ دوسرے درجے کے پردے کے اوپر جاتے ہیں. پہلے درجے کا پردہ تو ہوتا ہے گھر کا، چار دیواری کا پردہ. اس کے بعد ہوتا ہے اگر آپ کو ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے تو ہوتا ہے برقعے والا پردہ، چاہے وہ لمبی شکل کا برقع ہو، چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو، لیکن برقع. یہ ہوتا ہے دوسرا درجہ پردے کا. تو اب آپ بتائیں کوئی ضرورت اپنی؟ نہیں جی نہیں جی, بس بس آپ دعا کر دیجئے. اور میں نے ان کو نا یہ والا مضمون اٹھا کر کے بھیجا, آپ اس کو پڑھیں. کیونکہ ضرورت تو ان کی کوئی تھی نہیں, اگر ہوتی تو بتا بھی دیتی. یہاں بھی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میرے باپ بوڑھے ہیں, جیسے شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گئیں تھیں نا کنویں کے اوپر پانی, کیونکہ شیخن کبیرن ہے نا, ہے نا آفیسر, ہمارے باپ بوڑھے ہیں. فوراً ضرورت کو بتایا, ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اس وجہ سے ہم کنویں کے اوپر آئی ہوئی ہیں, ہے نا. تو یہ جو ہے نا اپولوجیٹک معذرت خواہانا کہ نہیں جی بالکل اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. اچھا پہلی بات یہ کہ اسلام بالکل اس کے خلاف نہیں ہے, تو اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا کہ ہمارے نزدیک گناہ اور برائی اس کی کچھ بہت ہی محدود تعریفات ہیں, بہت ہی محدود ڈیفینیشنز, بہت چیزوں کے اندر ہم نے جیسے جی بے حیائی کے سمجھیں, بے حیائی سے کیا کیا چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, تو جی بس بے حیائی گناہ ہے بس, اور کوئی بس کسی چیز کے اندر بے حیائی ہو رہی ہوگی, کسی جگہ کے اوپر بے حیائی ہو رہی ہوگی, یا کسی فلم کے اندر بے حیائی ہو رہی ہوگی, بے حیائی کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, یا کسی کتاب کے اندر بے حیائی ہو رہی ہوگی نا, یہ بری بات ہے, ہم جی نہ ہم اس کو پڑھیں گے, نہ ہم ایسی فلم دیکھیں گے, ہے نا, نہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں گے, نہ ہم اپنے بچوں کو جانے دیں گے, بس یہی ہے خرابی. اس کے آگے کسی چیز کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اچھا اس میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے. ماحول بے حیائی کے علاوہ بھی خراب ہو سکتا ہے, کوئی کتاب بے حیائی کے منظر کشی کرنے کے علاوہ بھی خراب ہو سکتی ہے, کوئی فلم, کوئی ڈرامہ, کوئی سیریل وہ بے حیائی کے منظر یا الفاظ کے بغیر بھی خراب ہو سکتا ہے. یہ ہمارے سوچ میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی. تو اس کو بھی انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل سے بیان کرنا ہے کہ ماحول کی خرابیاں بے حیائی کے علاوہ بھی ہوتی ہیں, کتابوں کی خرابیاں بے حیائی کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. جو آپ لٹریچر پڑھتے ہیں کسی زبان کا, جیسے انگریزی لٹریچر ہے یا اردو لٹریچر ہے, اس کے اندر خرابیاں بے حیائی کے علاوہ اور شکلوں کی بھی خرابیاں ہوتی ہیں, اور بہت سنگین درجے کی خرابیاں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ اگر آپ دوسرے انداز میں دیکھیں بے حیائی سے زیادہ بری خرابیاں ہوتی ہیں, بے حیائی سے زیادہ بری خرابیاں ہوتی ہیں لٹریچر کے اندر. اور اسی طریقے سے ٹیچر, جو ٹیچر ہوتا ہے اس ٹیچر کا اپنا عقیدہ کیا ہے, اس کی اپنی سوچ کیا ہے, اس کی اپنی فکر کیا ہے, اس کی اپنی چاہتیں کیا ہیں, ساری چیز تو ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, استاد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. حتیٰ کہ آپ اس حدیث سے بھی کئی دفعہ اس بات کو سن چکے ہیں, اور ہم اپنے حضرت کو ہی کوٹ کرتے ہیں کہ اگر استاد نیک دیندار ایماندار ہو, وہ بائبل پڑھا کر کے بھی طلباء کو مسلمان بنا سکتا ہے. بائبل پڑھائے گا, نصاب اس کا بائبل ہے, انجیل ہے, تورات ہے, یا کوئی اور کسی مذہب کی کتاب ہے, لیکن استاد اگر ایمان والا ہے وہ پھر بھی طلباء کو مسلمان بنائے گا. ایسی بات ہے, وہ بائبل کی خرابیاں بیان کرے گا, وہ بائبل کی تحریفات بیان کرے گا, وہ بائبل کے اندر جو دونوں نے اس طرح کی چیزیں اندر داخل کری ہوئی وہ سب بیان کرے گا, وہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کی برائیاں بیان کرے گا. تو پڑھا تو بائبل رہا ہے, لیکن بچے کو تم اس کو بائبل کے خلاف کر رہے ہیں نا. بالکل یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہے. قرآن پڑھانے والا اگر ملحد ہے, اگر کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے, منافق ہے, وہ قرآن پڑھا رہا ہے, قرآن کی آیات سکھا رہا ہے, لیکن طالب علم کو وہ کافر بنائے گا, قرآن پڑھا کے کافر بنائے گا, کیونکہ وہ قرآن کے اندر اپنی طرف سے اپنی تفسیر ڈالے گا, اس کے اندر اپنے اس کے اندر مفہوم ڈالے گا, اور نعوذ باللہ ایک آیت کے اندر کچھ اور لکھا ہوا تھا, دوسرے کے اندر ظاہری طور پر کوئی اختلاف نظر آ رہا تھا, وہ کہے گا دیکھو تمہارے قرآن, یہ دیکھو اس کو تم کہتے ہو, یہ ہے خدا کا کلام, اس کو تم کہتے ہو خدا کا کلام, دیکھو ادھر کیا لکھا ہوا تھا, ادھر کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ اس طریقے سے قرآن پڑھا کر کے, حدیث پڑھا کر کے طلباء کو کافر بنائے گا. تو استاد کیسا ہے؟ اچھا اگر وہ فوہش باتیں کرے گا, ہم نہیں, بہت برا استاد ہے یہ فوہش باتیں کر رہا ہے جی, گالیاں دے رہا ہوگا, فوہش کلام بہت برا استاد ہے جی، اس سے تو ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا، لیکن سوچ اس کی کیسی ہے، عقیدہ اس کا کیسا ہے، ہماری توجہ اس طرف کوئی نہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو کافر بنا سکتا ہے، منافق بنا سکتا ہے، تہریہ بنا سکتا ہے. بے شک اس کا جو نصاب ہے وہ قرآن ہے، اس نصاب کو استعمال کرتے ہوئے ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی. تو یہ دو مین چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس مضمون کا آپ کے سامنے لفظ بلفظ انشاءاللہ کوشش کریں گے بیان کرنے کی جتنا ممکن ہو سکا. تو یہ خاتون، ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف بھی پچھلے ہفتے کرا دیا تھا. یہ شروع کرتی ہیں کہ تھوڑا سا انگریزی بھی پڑھتے جائیں، ویسے یہ مضمون انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دیں گے، خود پڑھ بھی لیے گا، یہ نہیں کہ جی آپ کو چھپا رہے ہیں اس کی انگریزی کو. تو کہتی ہیں کہ شروع کرتی ہیں، کین بی ایز مسلم ویمن سے دیٹ وی اسپائر ٹو بی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ امپاورڈ ویمن. ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے کیا ہم یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہم طاقتور بنے، خود مختار بنے. انڈیپینڈنٹ کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے اردو میں؟ خود مختار بنے اور امپاورڈ یعنی مستحکم بنے. امپاورڈ جس کو کہ استحکام مل رہا ہو. Can we as Muslim women say that we aspire to be strong, independent, empowered women? Can we say that these terms aren't loaded? کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تین الفاظ ہیں، طاقتور، خود مختار، مستحکم، کیا بس جو یہ ظاہری طور پر جو نظر آ رہے ہیں کیا یہ وہی ہیں یا ان کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہے؟ They are loaded with other meanings as well, other implications as well. And that this phrase isn't exclusively used by feminists. یعنی یہ جو تین words ہیں عورتوں کے لیے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ جو feminist لوگ ہوتے ہیں، جن کی تعریف ابھی آپ کو بتا دی، کیا یہ وہی لوگ خاص طور پہ استعمال نہیں کرتے عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو طاقتور ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے اور مستحکم ہونا چاہیے؟ Mind you, feminist کا مطلب کیا تھا کہ بلیف ان فیمنزم کا مطلب بلیف ان فل سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل اکوالٹی. یہ تعریف ہے، یہ گویا کہ ٹارگٹ ہے فیمنزم کا. تو کیا یہ جو تین ٹرمز ہیں یہ فیمنسٹ استعمال نہیں کرتے؟ پھر آگے لکھتی ہیں، واز خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اے اسٹرانگ اینڈ انڈیپینڈنٹ وومن؟ یا وہ تھی اس طرح کی اسٹرانگ اینڈ انڈیپینڈنٹ وومن؟ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی. یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت ہی فریل قسم کی اور کمزور قسم کی، ڈرپوک نعوذ باللہ، ایسی کوئی خاتون تھیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہیں یہ. بلکہ کیا ہم ان فیمنزم کی جو استعمال ہے اس ٹرم کا، کیا یہ اس استعمال کے مطابق کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا ویسی اسٹرانگ وومن ہوتی تھیں یا انڈیپینڈنٹ، خود مختار وومن ہوا کرتی تھیں؟ واز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی ہوتی تھیں؟ Were the rest of the female صحابہ، کیا دوسری صحابیات وہ ایسی ہوا کرتی تھیں، ایسی طاقتور، خود مختار، مستحکم عورتیں؟ اچھا، in order to get this discussion started، اس بحث کو شروع کرنے کے لیے let's first examine how the phrase and the concept first emerged. یہ جو لفظ ہے، تین الفاظ عورتوں کی، طاقتور، خود مختار، مستحکم، اور یہ concept، یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ اس کی ابتدائیات کہاں سے ہوئی ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں. اینڈ دین وی ول ہیو ٹو ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرمز. پھر ہم باقاعدہ تعریف کریں گے ان تین ٹرمز کی. اسٹرینتھ، طاقت کیا چیز ہوتی ہے؟ انڈیپینڈنس، خود مختاری کیا چیز ہوتی ہے؟ اور انپاورمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ استحکام کیا چیز ہوتی ہے؟ اینڈ دین ویمن، عورت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم ان چاروں ٹرمز کو، چاروں اصطلاحات کو پھر ہم ڈیفائن کریں گے. Our definitions must account for the origin and the application of this modern phrase. ہماری جو تعریفات ہوں گی نا، ان میں ضروری ہے کہ ہم اس فریز کی ابتدائیات، جو اس کی اوریجن ہے، اس کو بھی دیکھیں اور اس کو ہم کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں آج کے دور کے اندر، یعنی اس کی مبتدیات کو بھی ہم اینالائز کریں اور اب اس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اس بات کو بھی اینالائز کریں. ہماری تعریفات میں یہ دونوں باتیں شامل ہونی ضروری ہیں. the particular context in which these words arose together to mean something, the strong, independent, empowered woman. کس سیاق و سباق کے ساتھ یہ terms جو ہیں وہ اس طریقے سے باہر آئی ہیں, arose ہوئی ہیں, arise ہوئی ہیں. پہلی چیز, پہلا سوال, what is the historic origin? اس کی تاریخی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے, تاریخی بنیاد کہاں سے پڑی. لکھتی ہیں, the full colloquial phrase, یعنی جو معروف term ہے نا وہ کیا ہے, strong. اچھا یہ strong, independent, empowered یہ full term نہیں ہے, بلکہ full term کیا ہے, full یعنی معروف اس کی, وہ ہے strong, independent woman who don't need no man. یہ امریکہ کی سلینگ ہے یہ, who don't need no man, جس کو کہ کسی مرد کی ضرورت نہ ہو. strong, independent woman کی یہ تعریف ہے. اب ایک بات یاد رکھیں, آگے اس کے اوپر اور بھی تفصیل آ رہی ہے, کہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے یہ امریکی معاشرے کے اس وقت کے حالات کی بنیاد پر یہ لکھا ہے, اگرچہ کہ ان کی لکھائی کے اندر بہت کچھ اسلامی ملکوں کے حالات بھی آتے ہیں دانستہ طور پر, یہ اسلامی ملکوں کے حالات کو یہ اور ان کے شوہر انکلوڈ کرتے ہیں اپنے مضامین کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی زیادہ فوکس جو ہے وہ امریکہ کے مسلمان یا امریکہ کے معاشرے کے اوپر ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو وہاں کے معاشرے کے اندر اصل ٹرم کیا, کہاں سے شروع ہوئی, کہ طاقتور, خود مختار, مستحکم عورت جس کو کسی مرد کی ضرورت نہ ہو, یہ ہے اس کی حد, اس کی ٹارگٹ. دس از دا کلچرل فریزنگ دیٹ بیکیم پاپولرائز ان دا فارم آف اے میم دیٹ ہیز سنس گون وائرل اراؤنڈ 2010. یعنی 2010 کے اندر نا یہ ایک ورڈ آف ماؤتھ قسم کی, میم کے لیے ورڈ آف ماؤتھ کا لفظ ہی ملتا ہے ہمیں, تو ایک ورڈ آف ماؤتھ, ایک لوگوں کی زبان کے اندر یہ چل پڑی, یہ بات وائرل ہونا تو ہم سب سے سمجھتے ہیں, آگے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی, یہ چیز وائرل ہو گئی. تو یہ چیز وائرل کب ہوئی, 2010 کے اندر ہوئی, ٹھیک ہے نا, یہ والا فریز, اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن دیٹ ڈونٹ نیڈ نو مین, جس کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, یہ 2010 میں یہ فریز, یہ میم وائرل ہوئی, اینڈ is still referenced now after more than a decade. 10 سال گزرنے کے بعد بھی یہ چیز اسی طریقے سے ابھی بھی ریفر کی جاتی ہے. It specifically delineates women's independence vis-a-vis men. یعنی یہ جو فریز ہے یہ عورتوں کی آزادی بعتبار مرد, آزادی بنسبت مردوں کے مقابلے میں, بالمقابل جس کو کہتے ہیں, مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی آزادی کو ڈیفائن کرتی ہیں, ڈیلینیٹ اس طرح سے کرتی ہیں, ویمن ہو ڈزنٹ نیڈ اے مین, ٹھیک ہے. خیر, جیسا آپ کو کہا ہے کہ مضمون بھیج بھی دیں گے, اب آپ پڑھتے رہیے گا اس کو. آگے لکھتی ہیں کہ یٹ پرائر ٹو دا رائز آف دس پرٹیکولر میم وی ہیو سین اوور دا لاسٹ سینچری دا کانسپٹ آف دا اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن ان ورکس آف لٹریچر اینڈ پاپولر بکس ٹائڈ ٹو دا رائز اینڈ اسپریڈ آف فیمینزم from its inception. یعنی جب یہ فیمنزم کا کانسیپٹ پیدا ہوا تھا نا بالکل مغرب کے اندر, یہ پچھلی صدی میں, پچھلی صدی سے مراد 20ویں صدی نہیں 19ویں صدی میں, ٹھیک ہے, 1800s جس کو کہتے ہیں, اس وقت اس کانسیپٹ کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں نا یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے, یہ ورکس آف لٹریچر کے اندر سے, انگریزی کے اندر جو وہاں پر انگریزی ہو یا فرانسیسی ہو یا ڈچ لینگویج ہو, یورپین اور امریکن لینگویجز ان کو کہتے ہیں, ان لینگویجز کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں آنی شروع ہو گئی تھیں اس وقت سے, 19ویں صدی سے. دا اوریجنل ٹرم واز دا نیو وومن, اس بات کو بہت غور سے سنیں, اصل میں فیمنزم کی ٹرم پہلے نہیں استعمال کی گئی تھی, اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن یہ ٹرمز پہلے نہیں استعمال کی جاتی تھیں. پہلے کیا ٹرم استعمال کی جاتی تھی, سب سے پہلے دا نیو وومن, ایک نئی عورت, ایک نئی عورت, یہاں سے بات شروع کری انہوں نے. دا فرسٹ ویو فیمنسٹ آئیڈیل, یعنی جو پہلی لہر آئی نا کرونا کی, ذرا پہلی لہر جو ہے وہ نیو وومن کے نام سے آئی, نیو وومن کے نعرے سے آئی ہے. دا that emerged in the late 19th century, yani 1800s and 80s, 90s, se lekar ke, which had a profound influence on feminism well into the 20th century. Wahan se unhone zehen saazi shuru kari hai, apne literature ke andar. Aaj hamare bachchon ko Urdu padhne nahi aati na, to kya padhenge bhai? Japani to waise bhi nahi aati, kuch aur nahi aati, angrezi aati hai. تو بھائی اردو پڑھا بڑی مشکل ہے, بڑی پڑھنی آسان, بڑی, تو بھائی انگریزی لٹریچر پڑھیں گے. بھائی انگریزی لٹریچر جو ہے, جو کہ انگریزوں کا لکھا ہوا ہے, چاہے وہ شیکسپیئر کا ہو, چاہے چارلز ڈکنز کا ہو, چاہے کسی کا بھی ہو, ولیم ورڈز ورڈ, پتہ نہیں اس طرح کے نام بہت سارے پڑھے تھے ہم نے بھی شروع میں, تو بھائی اس کے اندر کیا آئیڈیاز پوشیدہ ہیں, ہے نا, عورتوں کے لکھے ہوئے لٹریچر, ان کے ورڈز, ان کی ناولز ہیں, کیا کیا تھے پتہ نہیں, سڈنی شیلڈن, تو وہ اس طرح کے کچھ نام ہوا کرتے تھے. تو اس میں خالی کہانیاں کچھ تھوڑی ہوتی ہیں, خالی قصے کچھ تھوڑی ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا, یعنی جس طرح اڑن تشتری میں چلے گئے, اور بھائی اس کے اندر باقاعدہ آئیڈیاز وہ آپ کے پڑھنے والوں کے ذہنوں کے اندر آئیڈیاز اتار رہے ہوتے ہیں, سوچیں اتار رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں جی انگریزی لٹریچر پڑھنے ہیں, اردو تو پڑھنی نہیں آتی میرے بچے کو. The works of literature and popular books tied to the rise and spread of feminism from its inception. بالکل پیدائش سے جو ہے نا انہوں نے اس طریقے سے اس کو پھیلانا شروع کیا, اور اصل چیز جو تھی, اصل جو ٹرم تھی, وہ نیو وومن تھی. اور اس نیو وومن کی تعریف کیا تھی کہ وہ جو کہ بنیادی تبدیلی, ریڈیکل چینج لے کر کے آئے, by throwing off culture and social norms and spitting in the face of tradition. جو culture, تہذیب آپ کے آپ نے بنائی ہوئی ہے, وہاں کی بھی تہذیب پہلے ہماری تہذیب سے زیادہ مختلف نہیں تھی. تو اس تہذیبی جو آپ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اور آپ کی جو سوچ ہے, اس سوچ کو جو ہے وہ اتار کر کے پھینکو اپنے اوپر سے, اس لبادے کو اتارو, اور جو آپ لوگوں کا ایک نارم بنا ہوا ہے, ایک معروف طریقہ بنا ہوا ہے نا, اس کے اوپر تھوکو, دھتکارو اس معروف طریقے کو, اسپٹنگ ان دا فیس آف ٹریڈیشن. ٹھیک ہے, دا تھرڈ واز, معاف کیجیے گا ذرا چند منٹ آپ سے اور لے رہا ہوں, ویسے بھی 15 منٹ بعد یہاں پہ ہوتی ہے نماز, تو یہاں پہ جماعت کریں گے ان شاء اللہ. دا تھرڈ واز پاپولرائز اینڈ یوز ٹو ڈسکرائب دا ریپڈ گروتھ ان دا نمبر آف فیمنسٹ ایجوکیٹڈ انڈیپینڈنٹ کیریئر وومین. یہ جو ٹرم تھی اس کو پھر بہت پاپولر بنایا گیا, اور پھر اس کو جو ہے نا ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ گروتھ جو ہو رہی ہے نمبر آف فیمنسٹ اور ایجوکیٹڈ اور انڈیپینڈنٹ کیریئر وومین کے اندر, کیریئر اورینٹڈ وومین جو کہ کمانے کی استطاعت رکھتی ہوں, کیریئر کی استطاعت رکھتی ہوں, تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ کے اندر استعمال کیا. ابھی انہوں نے انڈیا میں استعمال نہیں کیا ہے, ابھی تو امریکہ اپنے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اپنوں سے بڑے وفادار ہیں, نہیں, اپنوں سے بھی کوئی وفادار نہیں ہے. یہ پہلے اپنوں کو مارتے ہیں, جب مار مار کے ختم ہو جاتے ہیں نا ان کے اپنے, پھر اس کے بعد ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں. یہ اپنوں کے وفادار نہیں ہیں, ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں. دس انڈیپینڈنس, اچھا یہ ایک جملہ اصل میں آج کور کرنا چاہ رہا تھا, اس وجہ سے آپ سے معذرت کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہوں. یہ ہے اصل جملہ, اور حقیقت میں اصل جملہ یہی ہے. کہتی ہیں دس انڈیپینڈنس, یہ جو آزادی ہے نا, ریفرڈ ٹو, یہ آزادی جو ان کے اندر یہ پیدا کر رہی تھیں لٹریچر کے ذریعے سے اور باتوں کے ذریعے سے, یہ آزادی جو کر رہی تھیں, ریفرڈ ٹو یا کر رہے تھے, عورتوں کو کیوں قصور دیتے ہیں؟ یہ سارا کام اصل میں مرد کر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کو تو وہ کھلونے کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں مرد ہے ساری چیز کا ذمہ دار, یاد رکھیں, عورتیں بھی خوش ہو جائیں ان کے خلاف بات نہیں ہو رہی, مردوں کی اصل قصور ہے سارا کا سارا. اللہ کی نہیں مانیں گے تو یہی ہوگا. دس انڈیپینڈنس ریفرڈ ٹو changes in thought and ideology. یہ جو انڈیپینڈنس آ رہی تھی نا عورتوں کے اندر اس طرح سے کہ جی ہم امپاورڈ بنیں گے اور مستحکم بنیں گے اور سب کچھ بنیں گے, دس ریفرڈ ٹو چینجز ان تھاٹ. تھاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچ, فکر اینڈ آئیڈیالوجی, یعنی اسلامک آئیڈیالوجی ہے, دین ایک سوچ کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے, کہتے ہیں نا جی, کہنے کی بات ہے, ویسے سوچتے نہیں ہے اس طریقے سے ہم. ریفر ٹو چینجز ان تھاٹ اینڈ آئیڈیالوجی ان ویمن ہو ٹرنڈ ہر بیک آن marriage, family, motherhood, sexual propriety, and chastity in favor of extended education. The independence referred to changes in ideology and thought in women, but also involved physical changes in activity, dress, and posture. ये असल जुमला है, ये असल पूरे 3-10 पेज का जो मजमून है ना, जिसमें पता नहीं आ गया हमें कितने हफ्ते लग जाए, उसका असल जुमला यह है, काश कि हम इसकी गहराई को समझ जाए. क्या फरमा रही हैं? द इंडिपेंडेंस रिफर्ड टू चेंजेस इन थॉट एंड आइडियोलॉजी इन वुमेन बट ऑल्सो इन्वॉल्व. क्या मतलब? असल चीज क्या होती है? सोच में तब्दीली, फिक्र की तब्दीली. और सानवी दर्जा किस चीज का होता है? सेकेंडरी क्या चीज होती है? फिजिकल चेंजेस इन एक्टिविटी, आमाल में तब्दीली, एक्शंस में तब्दीली, लिबास में तब्दीली, और पोस्चर में. आप किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह से लेट रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये असल तब्दीली नहीं होती है, ये शुरुआत नहीं होती है. हमारा सबसे बड़ा मसला दीनदारों का ये है, हमने असल आमाल को समझ लिया है, हमने असल पहनने के तरीकों को समझ लिया है, हमने असल बैठने के तरीकों को समझ लिया है. दिल दिमाग असल नहीं है हमारे नजदीक, इनकी अहमियत नहीं है हमारे यहां. टक्करे मारना चाहे जैसे भी मारे, ऐसा लिबास पहन लो, ऐसी दाढ़ी उगा लो, ऐसा बुरका पहन लो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो. अरे जी पलकों के बाल उभारना, ये जो इसके ऊपर क्या फतवा है जी, पलकों के बाल निकालना जी, ये जायज है कि ये नाजायज है जी, और जी फलाने जो है ना वो इधर से ये कर लेना, वो जी जायज जायज क्या, वो तो askimam.org के ऊपर जाके तलाश करो, फतवे तलाश करें. फौर ये बहुत ही खटिया दीन है, बहुत ही खटिया दीन है. जिस दीन के अंदर दिल और दिमाग ना हो ना, हमारे जो मशायख कह गए हैं ना, ऐसे नहीं कह गए हैं. तू अरब है या अजम है, तू अरब है या अजम है, तेरा ला इलाहा इल्ला लुगत गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही. तेरा जुबान से ला इलाहा इल्ला कदा क्या है, ये लुगत गरीब है, ये जब तक तेरा दिल न दे गवाही. मैं जो सर बसजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, टक्कर मारी मैंने जमीन के ऊपर जाकर के, सर बसजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा. तुझे क्या मिलेगा नमाज, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज से, क्या मिलेगा तुझे नमाजें पढ़ पढ़ के. तहज्जुद पढ़े चला जा रहा है, वाबीन पढ़े चला जा रहा है, इशराक पढ़े चला जा रहा है, क्या मिलेगा तुझे इन इबादात से. तेरा दिल तो बुत कदा बना हुआ है, सनम आशना है तेरा दिल. जुबां से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं. ये एक औरत ये एक मजमून में लिख रही है, ये जो तब्दीली आई है ये सोच की तब्दीली से शुरू हुई, और फिर उसके बाद लिबास की तब्दीली और उठने बैठने की तब्दीली और अमाल की तब्दीली. काश के हमारे ये बात समझ में आ जाए, काश के हमारे बात. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اللہ ہمارے آنگن ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اللہ محبت پیدا فرما، اللہ محبت کی شراب کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں بھی انڈیل فرما، اللہ مانگ مانگ کر کے اللہ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، تمہیں اللہ کی محبت نہیں ملنے والی، مجھ سے تو کچھ نہیں بن پڑتا، مجھ سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، اعمال نہیں ہوتے، ہماری تو سوچ بھی گندی ہے، ہماری تو فکر بھی آلودہ ہے، دنیا کی محبت تمہارے دل سے نہیں نکلتی، اللہ کی محبت تمہارے دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ اے اللہ یہ ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہم مایوس نہیں ہونا چاہتے، اے اللہ ہم آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اے اللہ آپ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ ہی ساری زندگی بسر کر دینا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کے ساتھ بہترین گمان کے ساتھ آ کے ملنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ شیطان مردود کو اللہ ہمارے اوپر سے ہٹا دیجئے، اے اللہ اس کی مایوسیوں کا کوئی حل عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کی مایوس کن باتوں سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ آخر کو تیرے بندے ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی تو آپ ہی نے کرنا ہے، اے اللہ ہم اپنی معافی کے لیے اور کسی کے پاس نہیں جا رہے، اے اللہ آپ ہی کا ایک در ہے، اسی در کے ساتھ لو لگی ہے، اے اللہ معافی کے لیے لگی ہے، اے اللہ اور کیا چاہیے، اے اللہ بس معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اے اللہ زبان کے ہیں نگاہوں کے ہیں، اے اللہ کھانوں کے ہیں یا اے اللہ سوچوں کے ہیں، اے اللہ جس قسم کے بھی گناہ ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کی رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اے اللہ میں آپ کو آپ کے سامنے اے اللہ اپنے سر کو جھکایا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے سامنے جھکا دیجئے، اے اللہ ہماری سوچوں کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ اپنی عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر سما دیجئے، اے اللہ اپنے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی عظمت کو ہماری سوچوں کے اندر بسا دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے اندر بسا دیجئے، اے اللہ ہم دنیا کی محبت کی نجاست کے ساتھ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے، اے اللہ اس نجاست سے ہمیں اب بات فرما دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ زندگی کے چراغ کے گل ہونے سے پہلے اے اللہ دنیا کی نجاست سے ہمیں پاک فرما دیجئے، اے اللہ ہم قبر کے اندر جا کر کے عذاب کا شکار نہیں ہونا چاہتے، اے اللہ اس نجس دل کے ساتھ قبر میں جائیں گے، اے اللہ وہاں پر بھی زمین ہم سے نفرت کرے گی، اے اللہ ہمیں اپنے اندر کھینچے گی، ہمیں دبائے گی، اے اللہ ہماری پسنیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، اے اللہ پھر اپنے حشرات الارض کو ہمارے اوپر چھوڑ دے گی، اے اللہ ہماری زمین ہمارے قبر کی زمین کہے گی کہ مجھے تم سے زیادہ برا اور کوئی شخص نہیں لگتا تھا، اے اللہ کیونکہ تم زمین پہ رہ کر کے زمین کے پروردگار کی نافرمانی کرتے تھے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے، اس کے آزمائشوں کے اوپر بے صبری کرتے تھے، اے اللہ ہم قبر کے عذاب کا شکار نہیں ہونا چاہتے، اے اللہ ہم تو عالم برزخ کے اندر جا کر کے اے اللہ اس دنیا کی تنگیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کے لیے اس دنیا کے اندر آپ کی جو نعمتوں کی ہمارے اوپر بارشیں ہوئی بھی ہیں، اے اللہ نعمتوں کی بارشوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کب تک ہم کفر اور کافری سے محبت کرتے پھریں گے، اے اللہ کب تک ہم دین کو ہم دوسرے درجے پر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، اے اللہ اس دین کو اپنے لیے سب سے مقرب اور سب سے افضل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو ہمارے مشائخ ہمارے بزرگ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اے اللہ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو اے اللہ فکر کی غلطیوں کو اب دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ سب سے بڑھ کر کے
جو فتنہ دجال ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ اس کے دھوکوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ دھوکے سے بچا لیجئے، اے اللہ بدگمانی سے بچا لیجئے، اے اللہ بد اعتقادی سے بچا لیجئے، اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد کفر اور الحاد سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ علم نافع حاصل ہونے کے بعد اے اللہ علم زہر کو اختیار کرنے سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نمازوں کی حاضری اور حضوری عطا فرما دیجئے، اے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما دیجئے، اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو ہمیں نسبت عطا فرمائی، اے اللہ اس نسبت کی حد کی اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ مرتے دم تک اس کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قلت سے علت سے ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، اے اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بہت کمزور بندے ہیں آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہمیں آزمائش کے موقعوں سے محفوظ فرما، اے اللہ چاہے گناہ والی آزمائش ہو یا اے اللہ دنیا کے اندر کسی اور قسم کی پریشانی ہو، اے اللہ ہم آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ بچ بچا کر کے ہماری زندگی کو گزار فرما، اے اللہ بس کلمے کے اوپر موت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا کے ساتھ موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی اے اللہ اگرچہ کہ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا لیکن اے اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ پانے والوں میں شامل فرما، اے اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخل عطا فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو اساتذہ کرام کو والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بھی ہمارے عزیز و قارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين